الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بل أثر کے بعد یہاں کے نظام الاوقات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اسی مناسبت سے باقی چیزیں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آخر میں اگر شیخ نور اللہ مرتضیٰ کا واقعہ سنایا کہ حضرت کے یہاں رمضان مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ بس ہر وقت اسی میں مشغول رہتی تھی. حضرت کے ایک عزیز حکیم سید کا واقعہ بتلایا اس میں حضرت کی مشغولی، وہ دو چار منٹ کے لیے بات کرنا چاہتے تھے لیکن اس کا بھی موقع ان کو نہیں مل رہا، جس پر انہوں نے حضرت سے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کے فضل سے رمضان کا مال یہاں بھی آتا ہے لیکن اس طرح سالہ. بہرحال یہ رمضان المبارک کے اوقات جو ہے بڑے قیمتی ہیں. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی طرف بہت زیادہ متوجہ کیا گیا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، ہمارے یہاں مدارس میں جو حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کتب سستہ، ان میں ایک سنن ابو داؤد کی بڑا اونچا مقام تھا حدیث کے اعتبار سے بھی، زہدوں کے اعتبار سے بھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل اور ان میں سے انتخاب کر کے 4,800 احادیث اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر رکھی. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام ارشادات کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں. یکفی للانسان لدینہ منہا 4 احادیث، آدمی کی دینداری کے لیے اس پورے ذخیرۂ حدیث میں سے 4 حدیثیں کافی ہیں. چنانچہ ان 4 میں سے ایک حدیث جو فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے تو وہ لایعنی چیزوں کو چھوڑے. یعنی ایسا کام یا ایسی بات، ایسا قول یا ایسا عمل جس کا نہ تو دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اعتبار سے، گویا ہر وہ بات اور ہر وہ کام جس کا ہمیں دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ پا رہا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، اس کو لایعنی گویا غیر ضروری غیر مفید چیزوں میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو چھوڑنے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید کرنا کہ زندگی کے اوقات میں اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس میں بھی رمضان المبارک جیسا مہینہ اور اس کے قیمتی اوقات، یہ تو اس کی کوئی چیز قیمت ادا نہیں کرتی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو زمانہ ہے بڑا قیمتی ہے، ہمیں اس کو اپنے آپ کو اس طرح مشغول رکھنا ہے کہ لایعنی سے اپنے آپ کو پورے طور پر بچانے کی کوشش کریں. یہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کا احساس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت. اللہ تعالیٰ جس کے دل آخرت کا فکر ڈالتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، وہی حضرات اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آدمی کا اپنے اوقات کو بیکار کاموں میں، لایعنی کاموں میں استعمال کرنا، یہ بڑا خطرناک مسئلہ. شیخ ابوالقاسم جو حضرت سری کی رحمۃ اللہ علیہ کے باندھے اور جو ہے امام ابو ثور کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا یعنی. اللہ تعالیٰ کی اپنے کسی بندے سے اعراض اور بے رخی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لایعنی کام میں مشغول کر دیتا. ایسا کام جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مفید نہ ہو اس میں آدمی مشغول ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اس کو ایک قیمتی چیز کو ادھر ضائع کرنے میں لگا دیا. اللہ اگر راضی ہوتا تو کبھی بھی اس کا ایک لمحہ بیکار نہ تھا. ہمارے اکابر یہاں بڑا اہتمام تھا، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو وصول کرنے کا اہتمام کرتے تھے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ نور اللہ مرتضوی نے لکھا ہے عالم الفضائل صدقات میں ہے یا فضائل ذکر میں، کہ وہ جو ہے وہ روٹی کو بجائے چبا کر کھانے کے بھگو دیا. تب نرم ہو جاتی تھی تو وہ حلق سے اتار لیتے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کبھی ہمیں کھانے کی جب نوبت آتی ہے تو روٹی کا کچھ تھوڑا سا حصہ پانی میں بھگا ہوا اگر آ جائے لقمے میں تو اس لقمے کو حلق سے نیچے اتارنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ پانی میں بھیگنے کی وجہ سے اس کی ساری لذت ختم ہو جاتی ہے. لذت ختم ہوتی ہے لیکن اس کی افادیت ختم نہیں ہوتی. اس کا جو مقصد ہے روٹی کھانے کا، قوت کا حاصل کرنا، وہ باقی لذت باقی نہیں رہتی. تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ روٹی کی لذت کو ایک ضائع کر دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ چبا کر کھانے میں جو وقت لگتا ہے، یہ بھگو کر جب میں اس کو الگ سے نکال دیتا ہوں تو اس میں سے اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں. گویا وہ قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کے خاطر اپنی اس لذت کو چھوڑے ہوئے. اب جو آدمی اپنے کھانے کے معاملے میں اس طرح یہ کر رہا ہو وہ اپنے دوسرے وقت کو ضائع کر سکتا. اسی طرح حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سری سفتی نقل فرماتے ہیں کہ وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو پھانک لیا کرتے. ستو جب گیہوں جو ہوتے ہیں ان گیہوں کو آگ میں سینک لیتے ہیں، آگ میں بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پیس لیا جاتا ہے، اسی کو ستو کہتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر سفر میں اسی کو لوگ لے جایا کرتے تھے ڈائی فروٹ فوڈ کے لوگ. جیسے آج کل تو سفر کے توشے کے لیے بہت کچھ ترقی ہو چکی ہے اور بہت کچھ لوگ اپنے ساتھ ایسی چیزیں بنا بنا کر کے لے جاتے ہیں جو طویل زمانے تک باقی رہ سکتے ہیں اور آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکتے. اس زمانے میں ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو یہ سفر کے توشے کے طور پر یہ ستو لیا جاتا. اب یہ جو ہوتا تھا وقت آنے پر پانی میں اس کو بھگو دیتے اور اس کو کھا لیا کرتے. تو بہرحال یہ ستو جو ہے اس کو پانی میں بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی پھانک لیا کرتے. اس نے پوچھا کہ آپ بجائے روٹی کھانے سے ستو پھانکنے پر اکتفا کرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا میں نے حساب لگایا، روٹی کھا کر دبا کر کھائی جاتی ہو اور ستو پھانکنے اتنا وقت بچ جاتا ہے جس میں 70 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی اپنے کھانے کے اوقات میں سے کٹوتی کر کے اس کو بچا کر کے اس کو تسبیح میں لگاتا ہو وہ کسی دوسرے وقت کو ضائع کر سکتا ہے. میں سوال نہیں کر رہا. یہ حضرات تھے جو اپنے اوقات کی قدر کیا کرتے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے بڑا اونچا مقام فرماتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ تمہارے وجود کا ایک حصہ. تم گویا وقت تمہارا وجود کیا ہے؟ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے عمر کی شکل میں جو تم کو دیا ہے نا, اسی کے مجموعے کا نام تمہارا وجود ہے. تمہارا ایک دن گھٹا کم ہوا, یوں سمجھو تمہارے وجود میں سے اتنا حصہ گھٹا. وہ فرماتے ہیں رائے تو اقوام کان احد اشہ علی عمرہ منہ علی دراہمہ و دنانیرہ. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا, امام حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد و الرقائق ہے, اس میں یہ جملہ انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا, حضرات صحابہ کو, جو اپنی عمر کو استعمال کرنے کے معاملے میں اس سے زیادہ بخیل تھے جتنا آدمی اپنے دراہم اور دنانی کو استعمال کرنے کے معاملے میں ہو گیا. ایسا آدمی جو ہے نا بہت دیکھ دیکھ کر کے استعمال کرتا ہے بچا بچا کر کے, تو جس طرح ایک آدمی اپنے پیسوں کو بچا کر کے استعمال کرنے کا استعمال کرتا ہے, وہ حضرات اپنی عمروں اور عمر کے اوقات کے معاملے میں ایسے تھے. آج ہمارے پاس سب سے بے قیمت چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے ٹائم پاس, ٹائم پاس. بھائی ہمارے پاس کتنا وقت ہے کہ ہمارے پاس کہاں گزارنا چاہیے وہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. سب بیٹھے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, اس کو ضائع کرنے کی تصویریں سوچی جا رہی. ہاں شہر یہ علامہ جمال الدین قاسمی ایک مصر کے بہت بڑے عالم, ایک مرتبہ گزر رہے تھے, کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھا کہ بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں, ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے اگر وقت کو ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تو ہم ان کے پاس سے ان کا وقت خرید لیں. ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے پاس ظاہر ہے لیکن ہم خرید کے بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ جو ہے نا یہ مشغولی, مشغولی بڑی اہم چیز ہے. اپنے آپ کو اپنے وقتوں کو صحیح استعمال کرنا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے اندر کام آنے والی بے شمار نصیحتیں فرمائی کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو آخرت کے لیے استعمال کرنے والے بن جائیں. انہیں کو حضرات محدثین اپنی کتابوں میں کتاب الرقاق کے عنوان کے ماتحت بیان کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرقاق کی شروعات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کی ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں لوگ غبن میں ہیں, دھوکے میں. غبن عربی زبان کا لفظ ہے, دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. غبن دھوکے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غبن نقصان اور کھوٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہاں دونوں معنی منطبق ہو سکتے ہیں. دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع عطا فرمایا ہے, لوگ اس غفلت میں رہتے ہیں کہ خیر کہاں کیا گیا, ابھی تو بہت کچھ ہے, اور اسی امید میں کہ بعد میں کچھ ہم کر لیں گے زندگی ہاتھ سے نکل جاتی ہے, دھوکہ ہوا. اور غبن بوانا کھوٹ کا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی جو قیمت وصول کرنی چاہیے, ان نعمتوں کے ذریعے سے جیسا فائدہ حاصل کرنا چاہیے لوگ کرتے نہیں. یہ زندگی جیسے ایک آدمی کے پاس گھڑی ہے, ایک گھڑی ہے, یہ گھڑی 2000 کی قیمت کی ہے. اب اس 2000 والی گھڑی کو آپ کسی کے ہاتھ 500 میں فروخت کر دیں تو یوں کہیں گے نا کہ کیا معاملہ ہوا, غبن کھوٹ کا معاملہ ہوا کہ یہ 2000 کی چیز 500 میں بیچ دی, گویا 1500 کا نقصان کیا. اگر کم سے کم 2000 میں بیچتا تو یوں کہا جا سکتا تھا کہ نہ نفع ہے نہ نقصان ہے, اپنی جو مالیت کی وہ باقی رکھی, تو زیادہ وصول کرتا تو نفع کہلاتا, یہ کمی میں بیچ رہا ہے. یعنی اپنی چیز کی جو قیمت ہے وہ پوری قیمت اگر آدمی حاصل نہیں کرتا تو اسی کو غبن سے ثابت کیا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کے یہ اوقات جو ہمیں عطا فرمائے ہیں بڑے قیمتی ہیں, اس سے ہم دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی دولتیں سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کو مثال دینے میں بادشاہ حضرت عجیب فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک آدمی زندگی کے اوقات ہے, ہم اگر اپنی زندگی کے اوقات کی قیمت وصول کرنا چاہیں, ایک آدمی ہے وہ کہیں کسی بڑی کمپنی کے اندر ملازم ہو گیا اور وہاں اس کو مہینے کی 1,00,000 روپے تنخواہ ملتی ہے, 2,00,000 ملتی ہے, 5,00,000 ملتی ہے, 10,00,000 ملتی ہے. 10,00,000 پر آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں ایسی تنخواہ پانے والے کتنے, अभी इस जमाने में कुछ बढ़ते जा रहे हैं। एक जमाना तो वो था कि सवाल नहीं पैदा होता था इतनी बड़ी संख्या का। लेकिन महाराज अगर किसी आदमी को महीने की 50 लाख या 1 करोड़ तनख्वाह मिलती है और जाहिर है कि वो 3 से 8 घंटे या 10 घंटे अगर उसमें लगाता है तो गोया ये कहा जा सकता है कि ये महीने के 240 घंटे उसने लगाए उसमें और उसके मुआवजे के तौर पर जो है उसको 1 करोड़ रुपये मिले। तो गोया हर जो है दो सौ चालीस घंटे है ना, तो 240 घंटों में से ये समझिए 100% घंटे तो हो ही गए महीने के 240 घंटे निकाल लीजिए। अब 1 घंटे की कीमत कितनी बनती?
4 लाख
तकरीबन। अब 4 लाख 1 घंटे की कीमत। अब अगर ये अपनी पूरी जिंदगी इस तरह की सर्विस करके 10 करोड़ 20 करोड़ एक अरब 2 अरब रकम हासिल करे तो दोस्त फरमाते हैं कि इतनी बड़ी जो रकम उसको मिली उससे वो दुनिया की क्या चीज खरीदेगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बम्बई जैसे शहर के अंदर और बम्बई का जो सबसे ज्यादा मशहूर और पोश एरिया है यानी जहाँ सबसे ज्यादा कीमती, वहाँ क्या एक ऐसी बड़ी इमारत जो अब 5 मंजिले की इमारत को खरीद सकता है? ये पैसे उसके 3 पैसों बहुत बहुत तो वो 1 फ्लैट 2 फ्लैट या 1 मंजिला खरीद। आज तो वहाँ भी करोड़ों से ऊपर कीमत जा रही है जो बॉम्बे में रहते हैं वो आपको पता। तो ये सारी जिंदगी यार इतनी बड़ी कमाई करने वाला आदमी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई से एक बम्बई जैसे शहर के एक आला एरिया में वाकई किसी बिल्डिंग के अंदर एक पूरा मंजिला खरीदने के काबिल भी नहीं है। इसकी जिंदगी के औकात की कीमत का हाल ये पूरा बम्बई सवाल ही नहीं पैदा होता। बम्बई जिस सूबे में वाकई महाराष्ट्र उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। महाराष्ट्र जिस मुल्क में वाक है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान जिस इकलीम में वाक है एशिया है तो और आखिरत का मामला आप देख लीजिए। आखिरत में अल्लाह ताला एक अदना जन्नत को इतना आता फरमाएंगे जो इस दुनिया से 10 गुना से भी ज्यादा। आप पता है कि ये हमारी जिंदगी के अवकाश की कीमत एक तो वो है जो दुनिया वाले लगा और एक वो है जो अल्लाह ताला के यहाँ लग रही है। अगर हम अपनी जिंदगी के अवकाश से आखिरत की ये नेमतें हासिल करना चाहें, उसको इस्तेमाल करना चाहें, अपने अवकाश को अल्लाह की याद में इसमें आता है बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान। एक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो उससे मीज़ान अमल का पूरा पल्ला सवाब से भर जाता है। और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमलाहान माबैन अस्समावात वल अर्ज़, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जमीन और आसमान के दरमियान की जो फिजा है उस पूरी फिजा को अजर और सवाब से भर देते। दो जुमले, अब ऐसे दो जुमले हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार अदा कर सकते हैं? करते हैं मगर आज अगर हमें ये मालूम हो जाए कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से हमारे जो है अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपये जमा हो जाएंगे तो मैं यही समझता हूँ ये सब मस्जिद छोड़ के बात करते हुए तस्वीर लेके बैठ जाएंगे। अकाउंट में 1 लाख रुपये जमा करा लो 100 मरतबा आप दुनिया के पीछे उतने पड़ेंगे। और आखिर असल बात क्या ईमान का मसला सौदा ईमान का, जो यकीन हजरत साहबा और अखलात कराम को नबी करीम सलासम के इरशादात और अल्लाह ताला के फरामीन के ऊपर था तो आज हमारे अंदर बाकी नहीं रहा। नतीजा ये कमजोरी उसी की है। तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाहता था कि यह औकात जो अल्लाह तबारकुत्तआला ने हमें अता फरमाए हैं और खास करके रमजान मुबारक के औकात बड़े कीमती हैं, उसका एक एक लम्हा वसूल करने की जरूरत। चलते फिरते यहाँ जो एक निज़ाम है बात चल रही है हमारे निज़ामुल औकात, ये जो निज़ामुल औकात बनाया गया है इसका मकसद यही है कि हम अपने औकात को सही तरीके से वसूल कर लें, इस्तेमाल कर। कुछ किताबें सुनवाई जाती हैं उसमें वो मजामीन है जिसमें हमारे अकाबिर अपने औकात को किस तरह इस्तेमाल करते थे या नबी करीम सासन के इशादात और बहुत चीज़ें चाहें तो हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली उसके मुताबिक हिदायतें हैं। और पिछले जो अमाल हैं भाई तरावी के अंदर कुरान पाक इसी तरीके से जो है और इसी चीज़ें जो बताई जाती हैं। तो बहरहाल आदमी जो है अपने आप को मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका कोई लम्हा कोई घड़ी जो है ना بیکار اور ضائع نہیں ہونی چاہیے. مشغولیت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مشغولیت ایسی دینی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کے لیے گئے, وہ ملے, سلام علیکم مصطفیٰ کیا اور پھر اپنا ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام سوچنے لگے اس کو عجیب بے فکرا ہے, دنیا میں میری ملاقات کی تمنا کرتی ہے اور میں خود ان کے پاس حاضر ہوا, یہ مصطفیٰ سلام کر کے پھر اپنے کام میں لگے. انہوں نے کہا آپ کو عجیب سے معلوم ہے کیا بات ہے کہ لوگ تو برسوں میری ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اس کے باوجود ملاقات کی نوبت نہیں آتی اور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جو ہے وہ آپ دھیان نہیں دیتے. کیا آپ کی ملاقات کی تمنا وہ کرے جس کو اللہ سے فرصت ہو؟ حضرت خضر کی ملاقات سے کون سی آخری بنے گی جب تک کہ آدمی عمل نہیں کرے گا؟ عمل اپنا عمل. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز مفید ہے, ہمیں فائدہ کس سے پہنچتا ہے. یہ جو اپنے اوقات کو صحیح لگانا, یہ اعمال کا اہتمام کیا جائے اپنے اعمال کو صحیح, یہاں رہ کر کے نمازیں یہاں آئے ہیں تو ہر چیز کو اپنی زندگی کے پورے گویا نظام کو درست کرنے کے لیے ہمیں محنت کر لینی چاہیے. کوئی اپنی نمازیں درست ہو جائیں, یہ جو حلقے لگائے جاتے ہیں بہت سے ہم کو ایسے ملے کہ ہم زندگی بھر سے نماز پڑھ رہے تھے اور فلاں حلقے میں بیٹھے فلانی چیز کے اندر ہماری کمی اور کوتاہی کی غلطی تھی, آج اس کا پتہ چلا. ایسا ہوتا ہے, نماز کا ایسی چیز نہیں ہے. حضرت مفتی شمس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامن برکات نقل کرتے ہیں کہ 60 سال ہو گئے قرآن حدیث اور کتاب پڑھاتے ہوئے اور فتوے لکھتے ہوئے, اس کے باوجود کبھی نماز کے دوران کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے نماز کے بعد کتابیں کھول کر بیٹھنا پڑتا ہے. واقعہ ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں ہم یوں سمجھے کہ ہمیں سب کچھ آ گیا اور ہمیں سب کسی چیز کی ضرورت نہیں, ہمیں تو اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے بھی بار بار اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر چیز کے اندر جو ہے ہم مینٹیننس اور اس کو ٹھیک, سال بھر ہوتا ہے صاف مکان کو جو ہے کلر دیں گے, اس کی صاف صفائی کریں گے, کپڑا ہوتا ہے ہر ہفتے یا نکالنے کے بعد اس کو دھوتے, ہر چیز کو ٹھیک کرنے کا ہے. نماز بھی ایک ایسی چیز ہے, بچپن سے جیسی پڑھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں کبھی اس پر نظر ثانی کرنے کی نوبت نہیں آئی. نہیں, بار بار ہم اپنی نمازوں پر بھی نظر ثانی کریں, اس کا مذاکرہ کریں, ایک دوسرے کو بتلائیں اور میں نماز پڑھتا ہوں آپ دیکھ لیجیے, آپ نماز پڑھیے میں دیکھ لوں, جو پتا ہے اس پر آگاہ کیجیے, یہ مذاکرہ ہونا چاہیے. تاکہ حضرات صحابہ کے اس کی بڑی قدر و قیمت تھی. بخاری شریف میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا, وضو کیا اور پھر جو ہے حدیث بیان فرمائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے بتلایا, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ علمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں نہ کھلاؤں. اتنا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب حضرت یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے دلوں میں ان چیزوں سے آج کسی کو کہتے ہیں آ جاؤ ذرا تشہد ہم درست کر لیں, سورہ فاتحہ درست کر لیں, تو گویا اس کی کوئی اہمیت نہیں چلی جاتی. حالانکہ یہی تو دین کی بنیاد ہے, ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں, محسوس کریں کہ نہیں اسی پر ہمارے دین کا مدار ہے. اس لیے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں رہ کر نمازوں کی درستگی اس پر جو محنت ہو رہی ہو, اپنی نمازوں کو صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے اور تلاوت کثرت کا اہتمام, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے کوئی لمحہ خالی نہیں. آپ کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو ابھی ہاتھ میں تسبیح ہو یا تسبیح نہ بات, تسبیح ہاتھ میں ہونا مقصود نہیں, زبان پر اللہ کا ذکر مقصود ہے تو وہ ہونا چاہیے. کوئی لمحہ خالی نہیں جانا چاہیے, ایک منٹ بھی ایک لمحہ بھی آپ کا جو ہے بےکار, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جنت واعوذ باللہ من النار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی کثرت کیا کرو جس میں جو ہے کلمہ طیبہ اور استغفار اور اسی طریقے سے جنت کا سوال جہنم سے بنا, تو چلتے پھرتے اس کا اہتمام ان چیزوں کا علی تسبیحات کا صبح شام کی اس طرح کلمہ چوتھا کلمہ جن کلمات کی فضائل فضیلت آئی ہے, فضائل ذکر آپ کو سنائی گئی تھی اس میں جن کلمات کو اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک ایک کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا. حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب کی کروی خطبات کے اندر واقعہ ہے کہ اللہ والے جھنڈے ایک مرتبہ گزر رہے تھے, ایک قبر کے اوپر سے گزر ہوا, ان کو کشف قبور کی کرامت حاصل. بعض اللہ کے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر میں مردے کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھول دیتے ہیں, اس کو کشف قبور کہا جاتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ صاحب قبر جو ہے قرآن کے قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. حالت کشف میں انہوں نے صاحب قبر سے بات کی کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ قبر کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, کیا بات ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب میں میرا انتقال ہوا اور مجھے دفن کیا گیا اور حضرت محمود فرشتے آئے منکر نکی سوال کرنے کے لیے اور ان کے جو سوالات ان کے صحیح جوابات دیے, تو صحیح جوابات دے سکنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ بھائی دیکھو اب تو تم کو انتظار کرنا ہے قیامت کے قائم ہونے کا, اس کی عالم برزخ میں رہنا ہے. بھیا جب تک جب قیامت قائم ہو تو اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ کی کچھ جو ہے جیسا جیسے اعمال ہوتے اس کے کچھ جھلکیں تو قبر میں دکھلائی جاتی, لیکن حقیقی طور پر جنت اور دوزخ میں تو اسی وقت جائے گا آخرت کے بعد قیامت کے بعد. بہرحال وہاں تک تم کو یہی رہنا ہے کسی ویٹنگ روم کے اندر. اب اس قیام کے دوران اپنے لیے کوئی مشغلہ تم تجویز کرو, کوئی اجازت دے. کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا شغف تھا اور بڑی پسند تھی, مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے پڑھو, اجازت اس لیے میں پڑھتا ہوں. پھر وہ صاحب قبر اس سے کہتے ہیں کہ اب تک جب سے دفن ہوا تب سے لے کر اب تک 70,000 قرآن میں پورے کر چکا. آگے کہتے ہیں آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں, میں اپنے 70,000 قرآن دینے کے لیے تیار ہوں. ان کو تعجب ہوا کہ یہ کیا بات. کیا بات دراصل یہ ہے کہ میں تو ہوں قبر میں, اب زمین کے نیچے آ جانے کی وجہ سے یہ قرآن تو پڑھا, یہ ٹائم پاس تو ہے, لیکن اس کے اوپر ثواب کچھ نہیں. ثواب تو یہاں ہے, کہاں؟ دنیا میں. اس دنیاوی زندگی کے اندر جب تک یہ موت نہیں آئی, زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں, وہاں تک جو اعمال کریں گے نیک ہیں تو اس کے اوپر ثواب اور برے ہیں تو اس پر گناہ. اور جو ہے باقی یہ ہے کہ موت کے بعد یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے نیکی کا اور اس کا. اس لیے ان گناہوں قرآنوں کے پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ مجھے نہیں ملا, آپ کا ایک سبحان اللہ میرے 70,000 قرآن سے بڑھتا. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے موقع دیا, ابھی تو ہم زمین پر چلتے پھر رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو اسی طرح صحیح طریقے سے وصول کرنے کا اہتمام کریں. ہماری طرف سے اس میں کوئی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو نظام بنا ہے بارات یہ اٹھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. پہلے کل بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ کے کلام کو رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی نسبت ہے, اور ہمارے اکابر کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے یہاں بھی رمضان المبارک کی عبادتوں میں تلاوت کلام پاک کو بڑی اہمیت حاصل ہے. وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے آپ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت یا جو ہے خارج میں بھی نماز کے اندر بھی جو الفاظ ہیں اس کا استعمال کریں. یہ اٹھنے کے بعد اس میں لگیں, پھر جو ہے مسجد کے بعد پھر آپ نماز کے حلقے ہوں گے اس میں مشغولی, فجر ظہر کے اذان کے بعد جو یہ ہوتا ہے ختم حاجگان اس میں کچھ جو پڑھی جاتی ہے کچھ کلمات, دراصل یہ وہ کلمات ہیں جن کے احادیث میں یا بزرگوں کے کلام میں بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے. تو یہ جو مشائخ ہیں صوفیہ مشائخ صوفیہ مختلف سلسلوں کے, انہوں نے یہ ختم جو ہے ختم حاجگان جن کو کہا جاتا ہے, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل کے اندر چاروں سلسلوں کے ختم کا ختم حاجگان کا الگ الگ طریقہ یہ ہمارے یہاں جو پڑھا جاتا ہے وہ خواجگان چشتیہ یعنی سلسلے چشتیہ والا ختم ہے ختم خواجگان. ایک نقشہ بندیہ والا الگ ہے, قادریہ والا الگ ہے, سہروردیہ والا الگ ہے, وہ سب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل کے اندر لکھا ہے سب تفصیل سے. بارہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سلسلے میں اتنی بڑی اہمیت ہے. حضرت تقیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑے اہتمام سے یہ ختم ہوتا تھا, اور حضرت کے یہاں جو دعائیں دعاؤں کے لیے خطوط دادے کی درخواستیں آتی تھی باقاعدہ اس ختم کے بعد پڑھی جاتی تھی اور ان کے لیے دعائیں دی جاتی تھیں. حضرت مولانا صاحب راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمیں بڑا ویسے یہ آدمی جو ہے اپنے طور پر اکیلا اس کا جو طریقہ ہمارے یہاں جو ختم خواجگان چشتیہ ہے بڑا آسان ہے. اس سے ختم خواجگان جو ہے اس میں تو ذرا تفصیلات زیادہ ہیں, یہ ذرا مختصر ہے اور جو ہے آسانی سے یاد ہو جائے گا. میں 360 دانے لے کر کے پہلے ذرا درود شریف پڑھنا تھا 3 یا 7 مرتبہ اور اس کے بعد یہ ختم پڑھیں گے تو پہلے لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا منجا ولا منجا من اللہ الا اللہ 360 مرتبہ, اس کے بعد 360 مرتبہ سورہ الانشرہ بسم اللہ سمیت, اس کے بعد پھر وہی تصویر 360 مرتبہ. یہ ترتیب ہے, اسی ترتیب کے مطابق پڑھا جائے گا. بات پڑھنے والے ہاتھ میں دانے لے کر کے ابھی تو چل رہا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, وہی سمجھتے ہیں ان میں ذرا ہوشیاری زیادہ بتلا رہا, اور وہ دو دانے ملے ان دانوں پر یہ تصویر پڑھنے کے بعد ہم مستقبل پڑھ لیں گے اور پھر دوبارہ اس تصویر کو بھی پڑھ کے دانے دبا کر جاتے رہیں گے. یہ طریقہ صحیح نہیں, لیکن اس میں ترتیب باقی نہیں رہتی. ترتیب جو بتلائی گئی ہے کہ پہلے 360 مرتبہ یہ تصویر پڑھی جائے, پھر اس کے بعد جو ہے 360 مرتبہ سورہ الانشرہ پڑھی جائے, پھر اس کے بعد 360 مرتبہ. اب جب آپ اپنے دانے لے کر کے یہ سب نمٹا دیں گے تو ترتیب کہاں باقی ہے, اس لیے یہ صحیح نہیں. اور اسی لیے جو بولا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلی تصویر پوری ہوئی اب دوسری شروع کی جائے, دوسری پوری ہوئی شروع کی جائے. وہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ بول کر کے اپنا وقت کھائے کو ضائع کرتے ہیں, بہت سے اپنے ذہن میں ہی سمجھتے ہیں اپنی ہوشیاری کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ وقت آ گیا. بہرحال حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سید طائفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور جو ہے دعا کی قبولیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے اندر اس خاص ختم خواجگان کو بڑا اثر ہے بتلاتے ہیں. اس لیے اس کا بھی یہاں جو سلسلہ ہے ہمارا کابی سرکار یہاں جاری کیا, اس کے بعد ذکر گہری ہے تو جو جن کو ذکر گہری بتلایا گا خاص کر کے جو اہل علم علمی مشاغل کے اندر ہیں, دینی مشاغل کے اندر ہیں, جو دینی خدمات کے اندر, ان کے لیے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. ان کو چاہیے کہ ذکر جاری شروع کریں اور اس کی پابندی کریں. بہت سے یہاں آ کر کے لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ بھائی شروع کرنے کے بعد چھوڑنا جو ہے وہ تو مضر ہے, اس کو چھوڑا نہ جائے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور شروع کرنے کے بعد اس کی وجہ سے آپ کے دینی کاموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دھیان دے ڈال دیتے ہیں. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. اکابر کا رمضان آپ نے سنا, حضرت شیخ نے لکھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا موت تک آخر تک کبھی اس کو چھوڑا نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی عام دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ تہجد کے بعد اس کا اہتمام رہتا تھا, اور رمضان افطر کے بعد آخر تک کبھی حضرت رائے پوری کے یہاں, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تمام اقابل کے اس کا بڑا اہتمام رہا. تو جو حضرات ذکر جاری کرتے ہیں وہ بھی پابندی کا اہتمام ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ ذکر جاری, باقی دوسرے حضرات اس موقع پر اپنی تسبیحات تسبیحات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کلمہ اسی طریقے سے درود شریف استغفار یہ مسنون اذکار جو ہیں صبح اور شام کے اس کی پابندی ہو, یہی وہ چیز ہے جو بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرتی ہے. اور جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے تعلق کو باقی رکھنے کا, تو قائم کرنے کا باقی رکھنے کا اضافے کا اس کا ذریعہ یہی ہے. آپ یوں نہ سمجھیے کہ چند دن کر لیا حاصل ہو گیا پھر چھوڑ دو, نہیں. اس آئس کریم جیسا معاملہ ہے, آئس کریم بنائیں گے نا, آئس کریم بنانے کے لیے ٹھنڈک کی ایک مخصوص مقدار, اس کے پرسنٹیج, اس کی ڈگری مطلوب ہوتی ہے کہ اتنی ٹھنڈی ہوگی تو یہ آئس کریم کے لیے جو دودھ وغیرہ جمایا ہے وہ جم جائے گا. اب آئس کریم بننے کے بعد کوئی آدمی مطمئن ہو جائے تو بنی بنائے آئس کریم کو چھوڑ دو ایسے دودھ کے اندر یا کھلی غذا کے اندر, تو 2 منٹ کے بعد پھر بگڑ جائے. اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ٹھنڈک ہی میں رکھنا پڑے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو یہ ذکر اللہ کے ذریعے سے جو تعلق معاملہ حاصل ہوتا ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی ذکر اللہ کا سلسلہ جاری رہے گا تو ہی باقی رہے گا, تبھی اس میں ترقی ہوگی. ورنہ بہرحال یہ اتنے جاری اس کے بعد شام کو اثر کے بعد بھی کتاب سنائی جاتی ہے تالکین کی مناسبت سے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ امداد السلوک اور اکمال الشیم ان دو کتابوں کی بڑی اہمیت تھی, اور رمضان کے اندر حضرت کے یہاں تو پورا مہینہ یہی دو کتابیں سنائی جاتی تھی. ہمارے یہاں ہم یہ آخری اکثرے میں اس کا آخری میں اہتمام کرتے ہیں, اس کے مضامین ذرا ایسے ہیں وہ ہر ایک چیز سمجھ سے باہر ہے, لیکن بات آپ سمجھ میں آوے نہ آوے آپ اپنے بیٹھ چلیں بھی پڑھیں, اور جو سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ سمجھ کریں اس کا اہتمام کریں, اس کا بھی اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اور پھر افطاری کے وقت دعا کا بڑا اہتمام, افطاری کے وقت دعا قبول ہو اور اس دعا پر فرشتے آمین کہ ہمارے بعض بزرگ تو فرماتے ہیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اہتمام وعدہ دلوا. اب ایک طرف ہم سال بھر پریشان رہے, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا کہ روزے دار کی جو ہے روزے افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بلینک چیک دے دیا, کوڑا چیک, کوڑا چیک خالی دے دیا تم جوتا ہے کوڑا چیک ہوتا ہے نا, تو بڑا آدمی لوگ تو ہے کسی کو دیتا ہے تو تم جتنی بھی رقم لو گے اتنی رقم تم کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کوڑے چیک دے رکھے ہیں 30 دن کے 30 چیک. اب ان 30 دنوں کے اندر ہم تو اپنے سال بھر کے مسائل کو بڑی آسانی سے حل کروا سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہم لوگ ادھر ادھر کی لبیات کے اندر باتوں کے اندر مشغول ہو کر کے ان تین کیا ہوتا ہے اوقات کو کیا کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں. اس کی طرف بھی خاص توجہ جائے, ہمارا ہمارا وقت پورا ہوا, آپ جو ہے یہ ڈال اس سلسلے میں آپ کو ہدایت دی جائے گی, ان کی طرف توجہ کریں اور پھر ٹھیک ہے.